السلام علیکم. پاکستان میں صبح شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان،
وزیر اعظم نواز شریف مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
سوشل میڈیا پر یونیورسٹی انتظامیہ کی مبینہ تصحیح پر 6 طلباء کو تعلیمی ادارے سے نکال دیا گیا. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
مشال قتل کیس کی منتقلی پر اعتراض نہیں، صوبائی حکومت کا موقف. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
اور جنوبی ایشیا،
پاکستان اور افغانستان امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، ترجمان دفتر خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
دوسری اہم خبروں میں، صومالیہ میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ موگادیشو کے دو مقبول ریستورانوں پر الشباب کے گزشتہ رات حملوں میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور امریکی شہر سین فرانسسکو میں ایک کوریئر سروس کے ڈرائیور نے اپنے پستول سے فائرنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک کر دیا اور پھر خودکشی کر لی. مشرقی چین میں پولیس نے بتایا ہے کہ کنڈر گارٹن کے داخلی دروازے پر جمعرات کے روز ایک دھماکہ ہوا ہے، متعدد افراد اور بچے زخمی ہیں. اور امریکہ کے تجزیہ کاروں کے نزدیک قطر اور خطے کے دیگر ملکوں کے درمیان جاری تنازع کا جلد از جلد حل ضروری ہے، کیونکہ یہ بحران خطے میں امریکی مفادات سے متصادم ہے. اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش نے بھارت کو میچ جیتنے کے لیے 265 رنز کا ہدف دیا ہے. جواب میں بھارت نے بغیر کسی نقصان کے 59 رنز بنا لیے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف آج پیناما کیس کی تحقیق کرنے والی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے. یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان میں اپنے عہدے پر موجود کوئی وزیراعظم کسی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہوا ہے. اس کے مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف عدالت عظمیٰ کے حکم پر پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کرنے والی 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی کے سامنے جمعرات کو پیش ہوئے. تقریباً 3 گھنٹے تک جے آئی ٹی کے سامنے موجود رہنے کے بعد جب وزیراعظم نواز شریف واپس روانہ ہونے لگے تو انہوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے، ان کی حکومت اور سارے خاندان نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے.
آئین اور قانون کی سربلندی کے حوالے سے آج کا دن سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے. میں نے، میری حکومت نے اور میرے سارے خاندان نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے.
انہوں نے کہا کہ وہ یہاں اس لیے پیش ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم سمیت سب قانون اور انصاف کے سامنے جواب دے ہیں.
میں آج یہاں پیش ہوا ہوں صرف اس لیے کہ وزیر اعظم سمیت ہم سب آئین اور قانون کے سامنے جواب دے ہیں. میں واضح کر دوں کہ اب ہم تاریخ کا پہیہ پیچھے کی طرف نہیں موڑنے دیں گے. وہ زمانے گئے جب سب کچھ پردوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا، اب کٹ پتلیوں کے کھیل نہیں کھیلے جا سکتے.
اس سے قبل جمعرات کو جب جے آئی ٹی کے سامنے پیشی کے لیے وزیر اعظم نواز شریف فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی پہنچے تو ان کے ہمراہ معمول کا پروٹوکول نہیں تھا. وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور وزیر اعظم کے بڑے صاحبزادے حسین نواز بھی تھے. جوڈیشل اکیڈمی روانگی سے قبل وزیر اعظم نواز شریف نے ایوان وزیر اعظم میں اپنے قریبی ساتھیوں سے مشاورت کی تھی، جن میں وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید شامل تھے. تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے مالی معاملات سے متعلق ریکارڈ اور دستاویزات بھی ساتھ لانے کو کہا گیا تھا. وزیر اعظم کی پیشی کے موقع پر جوڈیشل اکیڈمی کے ارد گرد سیکیورٹی انتہائی سخت تھی. حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے کارکن اور رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے، جو وزیر اعظم کے حق میں نعرے لگاتے رہے. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اسلام آباد میں واقع فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کی سربراہی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ضیاء احمد کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے 20 اپریل کو پاناما پیپرز کے معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں کے غیر ملکی اثاثوں کی مزید تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ اس کمیٹی کو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے 60 روز کا وقت دیا گیا تھا، جس میں سے ایک ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وزیر اعظم نواز شریف آج جوڈیشل اکیڈمی میں پیناما کیس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تفتیشی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ ابھی آپ یہ رپورٹ سن رہے تھے، اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے بھیجی تھی۔ اس سلسلے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد ہی علم ہو سکتا ہے کہ آئندہ انتخابات پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ لاہور سے سمیرہ لطیف کی ایک رپورٹ۔
آج وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پاناما پیپرز کی تحقیقات سے متعلق مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم جی آئی ٹی کی جانب سے مانگے گئے تمام دستاویز اپنے ہمراہ لے کر گئے تھے۔ اس سے قبل وزیر اعظم کے دونوں بیٹے حسین نواز اور حسن نواز بھی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ پاناما پیپرز کی تحقیقات کے بارے میں سینئر سیاسی تجزیہ نگار سلمان عابد کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف پاناما پیپرز کی تحقیقات سے بری ہو جاتے ہیں تو یہ بات آئندہ الیکشن میں ان کی جماعت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، تاہم کیس کی نوعیت کافی پیچیدہ ہے۔
لیکن یہ نواز شریف صاحب کے لیے بڑا اہم کیس ہے، کیونکہ یہ سارا کا سارا نہ صرف ان کی ذات کے لیے یا بلکہ ان کی جماعت کے لیے بھی اہم ہے، اور 2018 کے انتخابات میں یہ جو پاناما کا مقدمہ ہے یہ بنیادی ایک کردار ادا کرے گا۔ اگر فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں آتا ہے اور وہ سرخرو ہو کے نکلتے ہیں تو وہ ایک بڑے طاقتور وزیر اعظم کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں دوبارہ، اور دوبارہ ان کی جو سیاسی پذیرائی میں اضافہ ہوگا۔ وہ یہ کہیں گے، دیکھیے میں عدالتوں میں گیا، جے آئی ٹی میں پیش ہوا، ہم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا اور ہمارے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو سکا۔ لیکن اگر وہ ان کے خلاف چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا نقصان نہ صرف نواز شریف اور ان کے خاندان کو ہوگا، بلکہ جو نواز شریف صاحب کی سیاست ہے، پی ایم ایل ایم کی سیاست ہے، اسے بڑا سیٹ بیک لگے گا انتخابات 2018 سے پہلے، اور اس کا فائدہ یقیناً عمران خان اٹھائیں گے۔
جبکہ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نواز شریف اپنی مرضی سے جی آئی ٹی کے سامنے نہیں پیش ہوئے بلکہ انہیں مجبوراً آنا پڑا۔
جہاں پر صاحبان ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے نواز شریف صاحب نے آج جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر، بھائی نواز شریف صاحب پیش ہوئے نہیں، انہیں پیش کروایا گیا ہے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق آج پاکستان کی تاریخ کا یہ اہم دن ہے جب ایک وزیر اعظم تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ کیس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا اثر آئندہ آنے والے انتخابات پر واضح طور پر نظر آئے گا۔ سمیرہ لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور۔
فیصل آباد میں واقع یونیورسٹی آف ایگریکلچر نے 6 طالب علموں کو فیس بک پر یونیورسٹی مخالف مواد پوسٹ کرنے کے الزام میں یونیورسٹی سے نکال دیا ہے۔ خارج کیے جانے والے طالب علم کیا کہتے ہیں، اس بارے میں بتائیں گے اسلام آباد سے ناصر محمود۔
حالیہ برسوں میں سوشل میڈیا ایک طاقتور ذریعہ اظہار کے طور پر سامنے آیا ہے، جس پر کوئی بھی کسی بھی طرح اپنے خیالات کا، چاہے وہ کیسے بھی ہوں، کھل کر اظہار کر سکتا ہے۔ لیکن اس آزادی کا نقصان بھی سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، جس میں کئی واقعات تو مہلک نتائج کے حامل رہے اور بعض میں سخت تادیبی کارروائیاں دیکھنے میں آئیں۔ حال ہی میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے چند طلباء کو فیس بک پر تدریسی ادارے کی ساکھ خراب کرنے، انتظامیہ پر بیجا تنقید اور دیگر طلباء کو ورغلانے کے الزامات کے تحت تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ان کا مستقبل تقریباً داؤ پر لگ گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا موقف ہے کہ یہ طلباء فیس بک پر روزنامہ یو اے ایف نامی ایک پیج پر نامناسب انداز میں رائے زنی کرتے ہوئے ایک موقر یونیورسٹی کی بدنامی کا مبینہ سبب بنے اور ایک عرصے تک تحقیقات کرنے کے بعد ان کی شناخت کر کے ان کے خلاف یہ قدم اٹھایا گیا۔ انضباطی کارروائی کرنے والی کمیٹی نے 6 طلباء کو طلب کر کے ان سے باز پرس کی اور پھر انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا، لیکن یہ طلباء اس فیصلے کے خلاف یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے سامنے اپیل کا حق رکھتے ہیں۔ بعض طلباء نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان الزامات کو مسترد کیا اور ان کا موقف ہے کہ انہیں دی جانے والی سزا انتہائی سخت ہے۔ ایک طالب علم نے بتایا کہ انہوں نے صرف اس فیس بک پیج پر کچھ کامنٹس کیے تھے اور ان کے بقول انضباطی کمیٹی کا اصرار ہے کہ دراصل وہی یہ پیج چلا رہے ہیں، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی سوچ کا اظہار ضروری ہے اور ایسی قدغن سے خوف و ہراس پھیلتا ہے جو کہ آگے چل کر طلباء اور سماج کے لیے منفی اثرات کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس طالب علم کے بقول ایسے فیصلوں کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ طالب علم صرف اپنی کتابوں پر ہی توجہ دیں اور شخصیت سازی پر دھیان نہ دیں۔ تادیبی کارروائی کا شکار ہونے والے ایک اور طالب علم کا کہنا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا اور انتظامیہ کو ان کے بقول غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کے خلاف وائس چانسلر کے سامنے اپیل بھی جمع کروا دی ہے۔ دوسری طرف یونیورسٹی انتظامیہ کے ترجمان ڈاکٹر جلال عارف سے بات کرنے پر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ وہ نہیں جو زیر بحث ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ باقاعدہ تحقیقات کر کے ان طلباء کو شناخت کیا گیا اور یونیورسٹی ایکٹ کے تحت جو کارروائی ضروری تھی وہ کی گئی، جبکہ یہ طلباء اپیل کا حق رکھتے ہیں۔
یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمیں ان کی ٹریننگ کرنی ہے کہ یار ایسے کام نہیں کرتے۔ آزادی تقریر اور اظہار کے نام پر لوگوں کو کسی کی پگڑی اچھال لیں، کسی کی عزت اچھال لیں اور کسی کو ڈی فیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
ڈاکٹر جلال نے بتایا کہ بظاہر یونیورسٹی کے ہی کچھ لوگ ان طلباء کو اس کام کے لیے ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ موجودہ وائس چانسلر اقرار احمد خان ایک عرصے سے یہاں ہیں اور ان کی قابل ذکر خدمات ان کے بقول کچھ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔
60% بجٹ جو ہے وائس چانسلر نے اسکالرشپ پہ فکس کیا ہوا ہے، 60% بچے اسکالرشپ پہ اور جو ہے فائنینشیل ایڈ پہ پڑھ رہے ہیں۔ کرائسس کوئی نہیں، یہ پانچ چار لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی بلیک شیپ ہوتے ہیں، ان کو بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اب وہ بچے آہستہ آہستہ نام بھی بتا رہے ہیں، ہمیں فلاں نے کہا تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ برس بھی ایک طالب علم کو نکالا گیا، لیکن وائس چانسلر سے اپیل کیے جانے کے بعد اس کی تعلیمی سرگرمیوں کو بحال بھی کر دیا گیا تھا۔ طلباء اور یونیورسٹی انتظامیہ کا موقف جاننے کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی کہ سارے معاملے کی بنیادی وجہ جو بھی ہو، لیکن سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال بہرحال ضروری ہے، وگرنہ نتائج کسی کی بھی سوچ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سومالیہ میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ موکدیشو کے دو مقبول ریستورانوں پر الشباب کے گزشتہ رات حملوں میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے۔ سومالی سیکیورٹی فورسز کے ایک ترجمان نے جمعرات کے روز بتایا کہ 18 شہری ہلاک ہوئے، جن میں 7 عورتیں اور 6 حملہ آور شامل ہیں۔ سومالی سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کے روز 11 گھنٹے کی سخت لڑائی کے بعد موکدیشو کے اس ریستوران کو الشباب کے قبضے سے چھڑا لیا ہے۔ موکدیشو کے عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کے ایک رپورٹر عبد القادر محمد عبداللہ کو بتایا کہ کم از کم 29 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ حملہ بدھ کے شام شروع ہوا تھا، جو دو ریستورانوں کے باہر ایک دھماکہ اور ایک کار بم حملہ ہوا۔ موکدیشو پولیس کے سربراہ عبدی فتح بشیر علی نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ اسپیشل سیکیورٹی فورسز نے صبح تقریباً 6 بجے ایک بڑی فوجی کارروائی کی اور ان حملہ آوروں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی جو ریستوران کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ اس شدید لڑائی میں سیکیورٹی فورسز کے 5 اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ مشرقی چین میں پولیس نے بتایا ہے کہ کنڈر گارڈن کے داخلی دروازے پر جمعرات کے روز ایک دھماکہ ہوا ہے، جس میں متعدد افراد اور بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ متعدد لوگ زخمی ہوئے، اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ درجن بھر بچے اور کچھ جوان زمین پر پڑے ہیں اور ان کے جسموں سے خون بہ رہا ہے۔ امریکی شہر سین فرانسسکو میں ایک کوریئر سروس کے ڈرائیور نے اپنے پستول سے فائرنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک کر دیا اور پھر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ بدھ کے روز کوریئر سروس کے یونائیٹڈ پارسل سروس کے مرکز میں پیش آیا۔ اور بدھ کے روز امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نواحی علاقے الیگزینڈریا میں کانگریس کے نمائندوں پر فائرنگ کے واقعے پر صدر ٹرمپ سمیت بہت سے سیاسی رہنماؤں اور کانگریس کے اراکین نے مذمت کی ہے اور قومی یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کیتھرین جپسن اور نامہ نگار اسٹیو ہرمن کی رپورٹوں کے ساتھ اسد نصیر۔
بدھ کی صبح امریکی کانگریس کے اراکین ایک فلاحی بیس بال مقابلے میں شرکت کے لیے پریکٹس کر رہے تھے۔ یہ مقابلہ ہر سال دونوں بڑی جماعتوں کے اراکین کانگریس کے درمیان ہوتا ہے۔ اچانک ایک شخص نے ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے رکن اسٹیو اسکالس پر فائرنگ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ اس شخص کی فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 4 افراد بھی زخمی ہوئے۔ اس غیر متوقع حملے کے بعد صدر اور نائب صدر سمیت کانگریس کے اراکین نے شدید صدمے اور قومی طور پر یکجہتی کا اظہار کیا۔ صدر اور نائب صدر نے اس دن کی اپنی تمام مصروفیات ملتوی کر دیں، جبکہ کانگریس کی معمول کی کارروائی بھی نہیں ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں اس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا،
We may have our differences, but we do well.
ہمارے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر ہم انہیں خوش اسلوبی سے طے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہاں ہمارے دارالحکومت میں جو نمائندے جمع ہوتے ہیں، وہ ملک کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ وہ اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن کا کہنا تھا،
We are one house, the people's house.
ہم ایک ایوان ہیں جو عوام کا گھر ہے۔ ہم انسانیت کے نام پر متحد ہیں اور یہ انسانیت ہی بالآخر فتح حاصل کرتی ہے۔ کانگریس کے ایک رکن جیف ڈنکن کا کہنا تھا کہ بدھ کے روز ہوائی فائرنگ میں بظاہر ریپبلکن پارٹی کے نمائندے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس رکن کا خیال ہے کہ شوٹنگ سے قبل حملہ آور نے ان سے بات کی تھی۔ کسی نے مجھ سے پارکنگ لاٹ میں بات کی تھی اور پوچھا تھا کہ پریکٹس کرنے والوں کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے یا ڈیموکریٹک پارٹی سے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس پر اس نے کہا، ٹھیک ہے، شکریہ۔ کانگریس کے وہ اراکین جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا شدید متاثر اور اداس تھے۔ بعض تو اس ادھادھن فائرنگ سے بال بال بچے، مگر دونوں بڑی جماعتوں کے نمائندوں نے عزم اور حوصلے کا اظہار کیا۔ کانگریس کے رکن ریان کاسٹیلو کہتے ہیں، ہم سب لوگ یہاں سخت محنت کرتے ہیں، ہم یہاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں شامل ہیں۔ ہمارے درمیان اگر عدم اتفاق ہوتا ہے تو ہم ایسے موقع تلاش کرتے ہیں جن کے ذریعے مہذب انداز میں ان کو طے کیا جاتا ہے۔ کانگریس کے ایوان میں زخمی ہونے والے رکن اور دیگر زخمیوں کے لیے دعائیہ تقریب ہوئی، اور اکثر اراکین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شوٹنگ کے اس طرح کے واقعات انہیں کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ کانگریس کی رکن مارتھا میکسیلی کہتی ہیں، کانگریس کی رکن مارتھا میکسیلی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں مصروف عمل رہنا چاہیے، بالکل امریکی طرز زندگی کے مطابق، اور اگر ایسا نہ کیا تو دوسرے جیت جائیں گے۔ یقیناً امریکہ ان کے خیالات جیسا نہیں ہے۔ جمعرات کو کانگریس کا اجلاس اسی عزم اور یکجہتی کے جذبے کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مشتمل یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اس ہفتے حکومت کی جانب سے امریکی سفارتکاری اور غیر ملکی امداد کی مد میں بجٹ میں مجوزہ بھاری کٹوتیوں کا دونوں ایوانوں کے قانون سازوں کے سامنے دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی خارجہ پالیسی کے مقاصد عاقلانہ طور پر اخراجات کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ ٹیلرسن نے منگل کے روز سینٹ کی دو کمیٹیوں کے سامنے اور بدھ کو ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سامنے شہادت دی۔ قانون سازوں نے امداد، ترقی اور سفارتکاری جیسی چیزوں کی قیمتوں پر فوجی اخراجات میں اضافے کی حکمت عملی کے بارے میں سوالات اٹھائے۔ نامنگا سلاتسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 کے جو بجٹ تجویز کیا ہے اس میں محکمہ خارجہ اور ادارہ برائے بین الاقوامی ترقیات کے بجٹ میں اس سال کے مقابلے میں کوئی ایک تہائی کٹوتی تجویز کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ ان دو اداروں کے بجٹ میں گزشتہ عشروں میں 60% اضافہ ہوا، جو کہ 2017 میں 55.6 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، جو کہ اب تک ان مدوں میں سب سے بڑا بجٹ تھا۔
Recognizing that this rate of increase in funding is not sustainable, the fiscal year 2018 budget request seeks to align the...
اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ بجٹ میں اضافے کی یہ سطح قابل برداشت اور دیر پا نہیں ہو سکتی، 2018 کے بجٹ میں محکمہ خارجہ کے اہم مشنوں کو فنڈنگ کی تاریخی سطحوں سے بہم مربوط کر دیا گیا ہے۔ یہ تھے امریکی وزیر خارجہ۔ ٹرمپ حکومت نے فوجی اخراجات میں اضافے کی تجویز دی ہے، جبکہ امدادی اور سفارتکاری بجٹ میں 32% کٹوتی کی تجویز دی ہے۔ کانگریس مین ایلیٹ اینگل، جو نیو یارک سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈیموکریٹ ہیں، اس مجوزہ بجٹ کو انتہائی ناعاقبت اندیشانہ قرار دیتے ہیں جو انہوں نے اب تک دیکھا ہے۔
Some consequences of this budget will hit us down the road. If we fail to invest in diplomacy and development now, the conflicts we don't prevent will come back to us as the wars we'll need to fight.
اگر ہم سفارتکاری اور ترقیات میں سرمایہ کاری کرنے میں ناکام رہے تو اس بجٹ کے بعض نتائج ہمیں نقصان پہنچائیں گے، جن تصادموں کو اس وقت ہم ہونے سے نہیں روکیں گے وہ ہماری طرف آئیں گے، اور پھر ہمیں جنگیں لڑنے کی ضرورت ہوگی۔ اور انگل نے ریپبلکن سینیٹر لنسے گرام کا بیان نقل کیا، جنہوں نے منگل کو ٹیلرسن کو بتایا کہ محکمہ خارجہ کے بجٹ میں مجوزہ کٹوتیاں خطرناک مقامات پر امریکی سفارت خانوں کی سیکیورٹی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ منگل کے روز سماعت میں گرام نے مزید کہا کہ ان لوگوں کی امداد روکنے سے جو آفات کا شکار ہوں، دہشت گردوں کے پروپیگنڈے کو ایندھن ملے گا۔
The terrorists love this. The terrorists hate the idea that America shows up with some food and education. From a terrorist point of view, this is really a recruiting tool.
دہشت گرد اسے بہت پسند کریں گے۔ دہشت گرد اس بات سے نفرت کرتے ہیں کہ امریکہ دوسروں کے لیے خوراک اور تعلیم فراہم کرے، اور دہشت گردوں کے نقطۂ نظر سے یہ واقعی بھرتی کا ایک آلہ ہے۔ یہ تھے ریپبلکن سینیٹر۔ قانون سازوں نے خبردار کیا کہ امریکہ کے غیر ملکی امداد میں کٹوتی امریکہ کی عالمی قیادت کا رول کو نقصان پہنچائے گی، لیکن ٹیلرسن نے کہا،
Even with reductions in funding, we will continue to be the leader in international development, global health, democracy and good governance initiatives, and humanitarian efforts.
فنڈنگ کی کمی کے باوجود ہم بین الاقوامی ترقیات، عالمی صحت، جمہوریت، اچھے نظام حکومت کے اقدامات اور انسانی بنیادوں پر کی جانے والی کوششوں میں برابر لیڈر رہیں گے۔ یہ تھے امریکی وزیر خارجہ جو محکمہ خارجہ کے بجٹ میں کٹوتی کا دفاع کر رہے تھے۔ عمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی تجزیہ کاروں کے نزدیک قطر اور خطے کے دیگر ملکوں کے درمیان جاری تنازع کا جلد از جلد حل ضروری ہے، کیونکہ یہ بحران خطے میں امریکی مفادات سے متصادم ہے۔ دونوں تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ قطر امریکہ کا سب سے بڑا فوجی ہوائی اڈہ ہے، جہاں سے داعش مخالف ساری کاروائیاں ہوتی ہیں۔ یہاں لگ بھگ 10,000 امریکی فوجی تعینات ہیں، اور امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کا فارورڈ آپریشنل ہیڈ کوارٹر بھی یہیں قائم ہے۔ اس بارے میں انجم ہیرل گل کے ساتھ ایک رپورٹ۔
رواں ماہ سعودی عرب، بحرین، یمن، مصر اور متحدہ عرب امارات نے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے اور تمام بحری، فضائی اور زمینی راستے منقطع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ قطر کا بائیکاٹ کرنے والے ملکوں کا الزام ہے کہ قطر دہشت گرد گروہوں بشمول فلسطین میں سرگرم مزاحمتی تنظیم حماس اور عربوں کی سب سے بڑی اسلامی تحریک اخوان المسلمون کو مالی امداد فراہم کرتا ہے۔ اس بحران پر بات کرتے ہوئے ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے تجزیہ کار لیوک کافی کا کہنا تھا کہ میں کہوں گا کہ امریکہ کے لیے سیاسی نوعیت سے زیادہ عملی نوعیت کی تشویش زیادہ شدت لیے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی لحاظ سے امریکہ کو یہ تشویش نہیں ہے کہ اس اڈے کو بند کر دیا جائے گا، جیسا کہ سن 2005 میں ازبکستان کے کارشی خان آباد اڈے کو کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا،
Yes, there are practical and political concerns, I would say the practical concerns for the U.S.
امریکہ کے لیے اس بحران سے متعلق سیاسی اور عملی تشویش موجود ہے۔ میرے نزدیک عملی نوعیت کی تشویش میں شدت ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کو اس بہت بڑے اڈے کے لیے رسد باہم پہنچانے کے عمل کو جاری رکھنا ہے، اور یہ رسد اسی علاقے سے بھجوائی جاتی ہے جہاں موجود ممالک نے قطر کا عملاً بائیکاٹ کیا ہے۔ سو مختصر مدت کے لیے امریکہ کے لیے اس رسد کو اڈے تک پہنچانے میں خاصی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کی تجزیہ کار لوری بوگارٹ کہتی ہیں کہ ان کے نزدیک یہ بحران امریکی مفادات پر اثر انداز ہو رہا ہے، اسی لیے تو امریکی وزیر خارجہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ اس بحران سے داعش مخالف مہم کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی متاثر ہوگی۔ انہوں نے کہا،
From Washington perspective, a Qatar that's destabilized is not in Washington's interest. And a Qatar that's
Washington کے تناظر سے ایک ایسا قطر جو عدم استحکام کا شکار ہو امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے۔ ایک ایسا قطر جو اپنے آپ کو اتنا بے یار و مددگار محسوس کرے کہ ایرانی کیمپ کے ساتھ جا ملے، واشنگٹن کے مفاد میں نہیں ہے۔ جب تجزیہ کاروں سے پوچھا گیا کہ کیا بحران کے خاتمے میں یا مصالحت میں امریکہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، تو اس کے جواب میں لیو کافی کا کہنا تھا کہ انہیں علم نہیں ہے کہ اس وقت امریکہ کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ وہ کسی قسم کی مصالحت کرانے کی کوششوں میں شامل ہو، جو کہ بنیادی طور پہ گلف اور وسیع تناظر میں عرب اور مسلم دنیا کا معاملہ ہے۔ تاہم انہوں نے کہا،
Perhaps if this continues on indefinitely, the US might try to pursue
اگر یہ معاملہ طول کھینچتا ہے تو شاید امریکہ کو کسی قسم کی سفارتی کوشش کرنی چاہیے۔ لوری بوگارٹ کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں مصالحت کے لیے امریکہ کو بہت اہم کردار ادا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا
We have a very strong relationships with all members of the Gulf Cooperation Council. Washington has very strong
ہمارے گلف کوآپریشن کونسل کے ارکان کے ساتھ بہت مضبوط تعلقات ہیں اور امریکہ کا خطے میں بڑا اہم اسٹریٹجک مفاد ہے. اس لیے میرے خیال میں تو امریکہ کو سب سے پہلے تمام فریقین کو میز پر اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ ان کی شکایات پر تفصیل سے بات ہو سکے اور وہ کھل کر اپنے شکوے کریں, اور اس کے بعد اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ دونوں فریق اپنی طرف کچھ تبدیلیاں لائیں جو دونوں کو منظور ہوں. ترکی کے کردار اور ارادوں کے بارے میں سوال پر لیو کافی کا کہنا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سیاسی اسلام کے بہت حامی ہیں, اس لیے مشرق وسطی میں سیاسی اسلام کے کردار اور اخوان المسلمین سے منسلک گروپوں کے کردار کے بارے میں ترکی کے وسیع تر نظریے کی قطر کی جانب سے ملنے والی حمایت کا اردوان احترام کرتے ہیں. انہوں نے کہا میرے خیال میں یہ بات خطے میں اردوان کے سیاسی اسلام کے نظریے سے مطابقت رکھتی ہے, اور یہ ترکی کی جانب سے خطے میں مزید افواج بھیجوانے کی حالیہ سوچ سے بھی ہم آہنگ ہے, اور یہ مشرق وسطی میں ترکی کے کردار کے حوالے سے بھی اردوان کے تصور سے میل کھاتی ہے. لوری بوگارٹ کا کہنا تھا کہ صرف گزشتہ ہفتے اس بحران سے پہلے کا مشرق وسطی اور آج کا یہ خطہ بہت مختلف ہے. انہوں نے کہا
I think many countries, including Turkey, Iran and others are trying to
میرے خیال میں ترکی اور ایران سمیت بہت سے ملک موجودہ بحران کے تناظر میں سیاسی اور معاشی فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہیں. اس بحران کا جلد سے جلد حل ہونا بہت ضروری ہے تاکہ قطر یا خطے میں ترکوں یا ایرانیوں کی جانب سے نئی افواج نہ بھیجوائی جا سکیں. کسی مصالحت کے حوالے سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا قطر اپنی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی لائے گا؟ بظاہر لگتا ہے کہ وہ ایسا کرے گا, لیکن پھر سوال یہ ہے کہ قطر کتنی تبدیلیاں لائے گا جس سے کہ دوسرے فریق مطمئن ہو سکیں اور یہ بحران اپنے اختتام کو پہنچے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. آج ہم آپ کے لیے نفسیاتی بیماری فوبیا سے متعلق دوسری اور آخری رپورٹ پیش کر رہے ہیں. فوبیا یعنی بے جا ڈر اور خوف ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس کا ہر 10 میں سے ایک شخص کو زندگی میں کبھی نہ کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے. فوبیا کی وجوہات کیا ہیں؟ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کوئی مخصوص شخص فوبیا میں مبتلا کیوں ہوتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ خود ان کی شخصیت, ان پر گزرے ہوئے واقعات اور زندگی کی تبدیلیوں, مثلاً بچے کی پیدائش یا موت وغیرہ ہو سکتے ہیں. تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ کچھ واقعات اور حالات اتنے تکلیف دہ اور خوفناک ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی گھبراہٹ واقعات کے ختم ہونے کے طویل عرصے بعد تک جاری رہتی ہے. یہ واقعات عام طور پر اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں انسان کی جان کو خطرہ ہو, مثلاً کار یا ٹرین کے حادثات اور آگ وغیرہ. اس کے علاوہ فوبیا جینز کے ذریعے وراثت میں بھی مل سکتی ہے. فوبیا کا علاج زیادہ تر سائیکو تھراپی سے کیا جاتا ہے. اس میں بات چیت کے ذریعے فوبیا یعنی خوف کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ عمل انفرادی یا گروپ کی صورت میں کیا جا سکتا ہے جو کئی ہفتوں یا مہینوں تک چل سکتا ہے. ایک اور طریقہ علاج ایکسپوژر تھراپی ہے, جس میں مریض کو ایک محفوظ ماحول میں وہی اشیاء دکھائی جاتی ہیں جن سے وہ خوف کھاتا ہے. اس عمل کے ذریعے نفسیاتی ماہر مریض کو یقین دلاتا ہے کہ اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا اور یہ کہ ان کا خوف بے بنیاد ہے. اس کے علاوہ گھبراہٹ اور فوبیا میں مبتلا کچھ افراد کا علاج ادویات کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے. سامعین, فوبیا ایک قابل علاج مرض ہے. پاکستان میں بھی کئی ماہر نفسیات اس کا کامیاب علاج کر رہے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ فوبیا سے نجات کا بہترین طریقہ فوبیا کی وجہ سے بننے والے حالات کا سامنا کرنا ہے، اور اس پر عمل کر کے آدمی اپنے اندر جنم لینے والے دشمن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم خطے کے استحکام اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، اور اس سلسلے میں اسلام آباد اور کابل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے روس کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی دور کرانے میں کردار ادا کرنے کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے محمد جلیل کی۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کو اس بات کا احساس ہے کہ انہیں افغانستان میں امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا،
وی آر ان کانٹیکٹ ود افغانستان، وی ہیو آور چینلز اوپن، یو نو اباؤٹ اٹ دیٹ پرائم منسٹر۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس سلسلے میں تمام چینل کھلے ہیں۔ نفیس زکریا نے کہا کہ اس سلسلے میں وزیراعظم نواز شریف نے صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کی تھی۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر پاکستانی وزیراعظم اور افغان صدر کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان نے حال ہی میں کابل میں امن و سلامتی سے متعلق ہونے والے اجلاس میں بھی شرکت کی تھی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین افغانستان میں امن و استحکام کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں میں شامل ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان اور چین مل کر ان اقدامات کے تحت کام کر رہے ہیں۔ نفیس زکریا نے کہا کہ چین افغانستان کی ترقی اور تعمیر نو کے لیے سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین افغانستان امن عمل کے لیے چار ملکی رابطہ گروپ اور ہارٹ آف ایشیا میں بھی شامل ہے۔ افغانستان میں امن عمل کے لیے جنوری 2016 میں چار ملکی گروپ کا پہلا اجلاس ہوا تھا۔ اس گروپ میں امریکہ، چین، پاکستان اور افغانستان شامل ہیں۔ اگرچہ اس گروپ کے اسلام آباد اور کابل میں متعدد اجلاس ہو چکے ہیں، تاہم اب یہ گروپ کافی عرصے سے غیر فعال ہے۔ تاہم اطلاعات کے مطابق دوبارہ اس گروپ کو فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ نفیس زکریا نے اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے روس کی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سلامتی کونسل کے مستقل رکن روس کی طرف سے دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہے، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں بھی شامل ہے۔ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان شروع ہی سے ایک متنازع مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور ماضی میں بھی کئی دیگر ممالک اس مسئلے کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر چکے ہیں۔ اگرچہ بھارت کی طرف سے پاکستان کے اس تازہ بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم بھارت اس معاملے پر ثالثی یا کسی تیسرے فریق کے کردار کی مخالفت کرتا رہا ہے، اور اس کا موقف رہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل پاکستان کے ساتھ دو طرفہ بات چیت ہی سے ممکن ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے پاکستان اور بھارت کے باہمی تعلقات تناؤ کا شکار ہیں، اور امریکہ اور دیگر کئی ممالک اسلام آباد اور نئی دہلی پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ وہ باہمی کشیدگیوں کو کم کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا کی حکومت نے جمعرات کے روز پشاور ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ اسے مردان کی یونیورسٹی کے طالب علم مشال کو توہین مذہب کے الزام میں ہلاک کرنے سے متعلق مقدمے کو مردان سے کسی اور مقام پر منتقل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس بارے میں یہ رپورٹ ہمیں دی ہے پشاور سے شمیم شاہد نے۔
خیبر پختونخوا حکومت نے ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے پشاور ہائی کورٹ کو مطلع کیا ہے کہ اسے مشال خان قتل کے مقدمے کی سماعت مردان سے کسی اور جگہ منتقل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایک روز قبل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے ایڈوکیٹ جنرل عبداللطیف یوسفزئی کو ہدایت کی تھی کہ وہ مقدمے کی سماعت مردان کے بجائے ہری پور سینٹرل جیل منتقل کرنے سے متعلق مقتول مشال خان کے والد اقبال خان کی درخواست پر صوبائی حکومت کا موقف واضح کرے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے جمعرات کو عدالت کو بتایا کہ صوبائی حکومت کو مقدمے کی سماعت ہری پور سینٹرل جیل میں کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کے بعد عدالت نے حکومت کو مقدمے کا ریکارڈ آئندہ سماعت پر جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ مشال خان کے والد اقبال خان کی طرف سے سینئر وکیل لطیف افریدی عدالت میں پیش ہوئے۔ وائس آف امریکہ سے بات چیت کرتے ہوئے لطیف افریدی نے کہا کہ چونکہ قتل کا مقدمہ مردان میں رونما ہوا ہے اور ملزمان میں با اثر افراد بھی شامل ہیں، لہذا اقبال خان مردان میں خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ لطیف افریدی نے کہا کہ قتل کے اس واقعے کے بعد مردان میں بعض افراد نے ایک مذہبی تنظیم بنائی ہے، جس کا بظاہر مقصد ان کے بقول صرف اس مقدمے پر اثر انداز ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی بنیاد پر مشال خان کے اہل خانہ مقدمے کی سماعت مردان سے ہری پور جیل منتقل کرانا چاہتے ہیں، تاکہ انہیں انصاف کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو سکے۔ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے 23 سالہ طالب علم مشال خان کو توہین رسالت کے الزام میں ساتھی طلبہ اور یونیورسٹی ملازمین کے ایک ہجوم نے 13 اپریل کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ حکومت نے قتل کی تحقیقات کے لیے قانون نافذ کرنے والے مختلف اداروں کے افسران پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی تھی، جس نے اپنی تحقیقات کے بعد مشال خان کے خلاف توہین رسالت کے الزامات کو غلط قرار دیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاک چین راہداری منصوبے پر بٹاگرام میں بسنے والے لوگوں نے معاوضے کا جو مطالبہ کیا ہے، نفیسہ ہود بھائی نے اس بارے میں یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
بٹاگرام کے علاقے میں تقریباً 100 لوکلز نے ہڑتال کی۔ 1000 لوکلز ہیں جو کہ متاثر ہو رہے ہیں اس سرنگ سے، جو کوئی 60 کلومیٹرز چلے گا کاس برج سے ٹھاکوٹ برج تک، اور یہ بٹاگرام کے گاج بورائی علاقے میں ہے۔ ہمیں اس وقت پشاور سے جوائن کیا ہے سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی نے۔ آپ بتائیے اس واقعے کے بارے میں، کیونکہ ظاہر ہے جب سی پیک کا منصوبہ عمل درآمد ہو رہا ہے تو ظاہر ہے لوگ چاہیں گے کہ ان کی زمین کے لیے انہیں معاوضہ دیا جائے۔ جی،
پاکستانی قانون میں بغیر معاوضے کے حکومت یا کوئی بھی ادارہ کسی کی زمین حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک پورا قانون اس کے لیے موجود ہے انگریزوں کے زمانے سے، اس کو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بٹاگرام میں تقریباً کوئی 6-7 مہینے پہلے لوگ جو تھے ڈرے ہوئے تھے یا ڈرائے گئے تھے کہ وہ یہ مسئلہ کہیں عدالت لے جانے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا وہ خوف جو تھا ابھی اس کا اظہار ہو چکا، اور لوگوں نے برملا نکل کر وہ کہنے لگے کہ ہمیں اپنے زمینوں کا معاوضہ ملنا چاہیے، جو ان کا بنیادی حق ہے، جو ان کا قانونی حق ہے۔
سی پیک سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی، ظاہر ہے کہ جب اتنا کام ہوگا سی پیک پہ تو معاوضے کے حوالے سے کیا سوچا جا رہا ہے؟
سی پیک ایک میگا پروجیکٹ ہے، اس کے میگا پرابلمز ہوں گے اور ملٹیپل ایشوز اس میں آئیں گے۔ یہ ابھی بھی $50 بلین کراس کر گیا ہے اور اس میں کم از کم 30-40 پروجیکٹس ہیں جو مختلف شہروں میں ہوں گے اور مختلف نوعیت کے یہ پروجیکٹس ہیں۔ یہ ایشوز پاپ اپ ہوں گے، لیکن یہ جو بٹاگرام کا ایشو ہے یہ لوکل لیول کا ایشو ہے، جس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لوکلز کو پیمنٹ کم ہو رہی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا گورنمنٹ سے کہ دیکھیں، یہ 40 ایئرس کے ڈیز ایگریمنٹ ہے یا چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اس کے بعد یہ صدیوں یہ پروجیکٹ چلے گا، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ایشوز کو پاپ اپ نہ ہونے دیں۔ اگر لوکلز کا حق بنتا ہے پیسے دینے کے لیے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسے ان کو زیادہ دیں، تاکہ لوکل اور جتنے لوگ افیکٹڈ ہیں اس میں خوشی سے اس پروجیکٹ کو جوائن کریں، اس میں گورنمنٹ کو فائدہ ہے۔
ہمارے ساتھ ہے کرنل مقبول آفریدی اور ان کے ساتھ ہے لطیف آفریدی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکی اخبارات نے دعویٰ کیا ہے کہ صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات کرنے والے خصوصی وکیل نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام پر صدر ٹرمپ کے خلاف تحقیقات بھی شروع کر دی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل نے بدھ کو اپنی رپورٹوں میں دعویٰ کیا ہے کہ خصوصی وکیل رابرٹ ملر اپنی تحقیقات کے سلسلے میں نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کوٹس، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ مائیکل روجرز اور این ایس اے کے سابق نائب سربراہ رچرڈ لیجٹ سے پوچھ گچھ کریں گے۔ اخبار کے مطابق رچرڈ لیجٹ نے اپنے ایک میمو میں صدر ٹرمپ کی جانب سے ڈین کوٹس کو کی جانے والی ایک فون کال کا ذکر کیا ہے، جس میں مبینہ طور پر صدر نے کوٹ سے کہا تھا کہ وہ کھل کر کہیں کہ صدر کی انتخابی مہم کا روس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایسی ہی درخواست مائیکل روجرز سے بھی کی تھی۔ ان اطلاعات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے عہدے اور اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی۔ دو ترک امریکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے ترک سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرین پر مبینہ طور پر حملہ کیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ترک صدر رجب طیب اردوان پچھلے ماہ اپنی واشنگٹن آمد پر وائٹ ہاؤس کا دورہ کر رہے تھے۔ وائس آف امریکہ کی ترک سروس کی طرف سے بنائی جانے والی احتجاج کی ویڈیو میں ظاہر ہوتا ہے کہ سیکیورٹی گارڈز اور اردوان کے کچھ حامی احتجاجیوں کے ایک چھوٹے سے گروپ پر حملہ کر رہے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ سینان ٹرین کو ورجینیا سے گرفتار کیا گیا، جبکہ ایوب یلدرم کو نیو جرسی سے پکڑا گیا۔ لندن پولیس کا کہنا ہے کہ اس آتش زدگی میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جو بدھ کے روز ایک 6 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں تباہی کا سبب بنی۔ 24 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں تباہی کا سبب بنی۔ رچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
حکام نے بتایا کہ 37 افراد کا اسپتالوں میں علاج کیا جا رہا ہے، جبکہ 17 انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ لندن میں فائر بریگیڈ کی کمشنر ڈینی کاٹن کہتی ہیں کہ تحقیقات کنندگان عمارت کے سرویئرز کے ساتھ مل کر اس بات کا تعین کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ عملے کے اندر جانے کے لیے عمارت کو کس طرح محفوظ بنایا جائے، جو اندر جا کر ایسے شواہد تلاش کریں جن سے پتہ چل سکے کہ آگ کس طرح لگی اور جو اب بھی اندر موجود ہیں ان کی شناخت کر سکیں۔ ان کے الفاظ،
you know, tragically now we are not expecting to find anyone else alive. The severity and the heat of the fire will mean that it will be an absolute miracle for anyone to be left alive.
افسوسناک بات یہ ہے کہ اب ہم کسی شخص کے زندہ ملنے کی توقع نہیں کر رہے ہیں۔ آگ کی شدت اور حدت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اندر کوئی زندہ ہے تو بس یہ ایک معجزہ ہی ہوگا۔ بدھ کی سپہر کے بعد جس طرح عمارت میں آگ بھڑکتی رہی، اس کے سبب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس شہر میں آگ اتنی تیزی سے کیوں کر پھیلی، جہاں صدیوں پرانی آتش زدگیوں کی تاریخ کے سبب آتش زدگی سے متعلق قوانین دنیا کے سخت ترین قوانین میں سے ہیں۔ لندن کے میئر صادق خان کہتے ہیں،
But I'll be ensuring that we have independence in relation to the reassurance we need
in order to make sure that lessons are learned. اور میں آپ کو پھر سے یقین دلاتا ہوں کہ اس دوبارہ یقین دہانی کے لیے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اس کی آزادی یقینی بنائی جائے گی۔ وہاں کے بعض مکین نصف شب کے بعد بھڑک اٹھنے والی آگ کے ابتدائی لمحات میں جلتی ہوئی پلاسٹک کی بو کی اطلاع دے رہے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس تحقیقات میں جس سے پتہ چل سکے کہ آگ کیوں لگی اور اتنی تیز کیوں پھیلی، کئی دن لگ سکتے ہیں۔ گرینڈ فیل ٹاور نامی اس عمارت میں تقریباً 120 اپارٹمنٹ ہیں اور کوئی 600 لوگ وہاں رہتے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
شام سے متعلق قائم انکوائری کمیشن اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ملک میں متحارب دھڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عام شہریوں اور شہری ڈھانچے کو مسلسل ہدف بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ان بین الاقوامی قوانین کا بالکل احترام نہیں کر رہے جو جنگوں کے دوران عام شہریوں کے تحفظ کے متقاضی ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
کمیشن نے مارچ سے لے کر اب تک کے عرصے کا احاطہ کیا ہے اور اس احاطے پر مشتمل رپورٹ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کو داخل کرائی ہے۔ کمیشن نے لڑائی میں کمی لانے والے زونز قائم کرنے کو درست سمت میں اہم قدم قرار دیا ہے۔ ان زونز پر روس، ایران، ترکی نے اتفاق کر رکھا ہے اور اس کے نتیجے میں تشدد کی سطح میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ زونز مغربی ادلب کے گرد قائم ہیں۔ تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متحارب گروپوں کے درمیان ہومس، دمشق اور جنوبی درا کے علاقوں میں مخاصمت جاری ہے۔ کمیشن کے سربراہ پاولو پنہیریو نے کہا ہے کہ ان علاقوں میں عام شہریوں کے خلاف تشدد بدستور جاری ہے۔
Whether it be the unrestrained use of air strikes against residential neighborhoods, attacks against doctors.
وہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے یہ بات ہو قریبی علاقوں کے اندر فضا سے حملے کرنے کی شہری اس کا ہدف بن رہی ہیں، ڈاکٹروں، ہسپتالوں پر خودکش بمباروں کے حملے ہو رہے ہیں جو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شہریوں کو ہدف بنا رہے ہیں۔ لڑائی بڑی بے دردی سے جاری ہے۔ پنہیرو نے مزید کہا کہ ڈی ایسکلیشن زون سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی میں بھی بہتری نہیں آ رہی ہے۔ ان کے بقول اقوام متحدہ کو اس سال میں صرف ایک بار خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایسکلیشن زونز میں حالات بہت ابتر ہیں۔ ان کے بقول رکا میں داعش کے جنگجوؤں کی طرف سے جنگ میں شدت آ رہی ہے اور اس کے سبب شہری زندگیوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ کمیشن کے اراکین نے مطالبہ کیا ہے کہ متحارب دھڑے کسی جامع سیاسی حل کے لیے مل کر کام کریں۔ ان کے بقول اس طویل مدتی تنازع کے حل کی یہ واحد امید ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آپ کو کرکٹ سے متعلق خبر دیں کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش نے بھارت کو میچ جیتنے کے لیے 265 رنز کا ہدف دیا ہے۔ جواب میں بھارت نے اب تک 106 رنز بنائے ہیں اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے۔ بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے 41 امیر ترین ممالک میں رہنے والے بچے وسیع پیمانے پر غربت اور بھوک کا شکار ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان امیر ممالک میں ہر 5 میں سے ایک بچہ غربت میں زندگی بسر کرتا ہے، جبکہ ہر 8 میں سے ایک کو اکثر ہی پوری طرح سے کھانے کو نہیں ملتا۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھی آمدن کا نتیجہ بچوں کے لیے بھی اچھا ہو، بلکہ اکثر اوقات یہ امیر اور غریب کے درمیان خلیج کو وسیع کرتی ہے۔ یونیسیف کے سوشل پالیسی اینڈ اکنامک انالیسس کے سربراہ ہوہے کوئسٹے کا کہنا ہے کہ سروے میں آنے والے 41 ممالک کسی نہ کسی طرح بچوں کی فلاح و بہبود کا خیال کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہوہے کا کہنا تھا،
If I were to grade all countries, no one will get an A. There are good news, of course.
اگر مجھے ان ممالک کو گریڈ دینا پڑے تو کسی کو بھی ایک گریڈ نہیں ملے گا۔ یقیناً بہت سے اہداف اور شعبوں میں اچھی خبریں بھی موجود ہیں، مثال کے طور پر اوائل عمری میں بہتر سیکھ اور نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات میں کمی، لیکن ایسے اہداف بھی ہیں جہاں بہت زیادہ خلیج پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بچوں میں غربت، بڑھتی ہوئی عدم مساوات، بچوں میں بڑھتا ہوا موٹاپا اور ذہنی صحت کی ابتری۔ یونیسیف کی فہرست میں چوٹی کے ساتھ ممالک کا تعلق سکینڈینیویا یا اس کے ارد گرد علاقوں سے ہے، جن میں ناروے، ڈینمارک، سویڈن، فن لینڈ اور آئس لینڈ کے ساتھ ساتھ جرمنی اور سوئٹزرلینڈ شامل ہیں۔ فہرست میں سب سے نیچے آنے والے 7 ممالک میں چلی، میکسیکو، امریکہ، بلغاریہ، رومانیا، اسرائیل اور ترکی شامل ہیں۔ کوئسٹے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 41 ممالک میں 37 نمبر پر امریکہ کا نام آتا ہے، جس نے غربت، بھوک، اچھی صحت اور بہبود اور اچھی تعلیم کے شعبوں میں غیر تسلی بخش کارکردگی دکھائی ہے۔ کوئسٹے کہتے ہیں،
Actually, it's a surprise and it's not a surprise at the same time because consistently the US is doing poorly across
دراصل یہ غیر متوقع ہے اور غیر متوقع نہیں بھی ہے، کیونکہ امریکہ مسلسل ان اہم شعبوں میں بری کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس لیے یہ کسی ایک شعبے کے نتائج نہیں ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف دولت اور معاشی نمو ہی بچوں کی بہبود کو یقینی بنانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ یونیسیف نے امیر ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ بچوں کی ضروریات کو اپنے پالیسی ایجنڈے میں اولین ترجیح دیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
حقیقت ہے کہ دنیا کے ہر حصے اور ہر زمانے میں عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا گیا ہے اور انہیں بنیادی حقوق سے محروم کر کے ان پر ترقی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ لیکن ماضی میں تحریک نسوہ کی علم بردار ایسی دلیر عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اپنی قابلیت، تدبر اور قیادت کے ذریعے نامساعد حالات میں رہتے ہوئے معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا غیر معمولی حصہ ڈالا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے شائع ہونے والی ایک تصویری کہانی وومن فٹ فرنٹ ان دی ہسٹری میں ماضی کی چند قابل ذکر خواتین کی جدوجہد اور کامیابیوں کو ظاہر کیا گیا ہے، اور صنفی مساوات کے حوالے سے آج کے معاشرے کی ترقی کی رفتار کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ ایگنوڈیسی وہ چوتھی قبل مسیح میں دائی اور پہلی یونانی گائناکولوجسٹ تھی۔ انہیں ان کی طبی خدمات کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان سے پہلے یونان میں عورتیں مریضوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، لیکن طب کی مشق کرنے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں جرات کے ساتھ طب کی مشق کی، جبکہ عورتوں کو ایسا کرنے پر سزائے موت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن بالآخر ایک روز وہ پکڑی گئی، اور جب مریضوں کی طرف سے ان کا دفاع کیا گیا اور ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو یونان کی حکومت کو قوانین میں تبدیلیاں لانی پڑی اور عورتوں کو طب کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اقوام متحدہ کے مطابق تاریخ میں غیر معمولی طبی ترقی کے باوجود 800 سے زائد عورتیں ہر روز حمل اور بچے کی پیدائش سے متعلق قابل علاج بیماریوں کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ عورتوں کی تعلیم کی ہسپانوی کارکن سورخوانا انیس دی لا کروز وہ میکسیکو کی ایک مشہور مصنفہ اور راہبہ تھی۔ انہیں عورتوں کی تعلیم کے حقوق کا علمبردار کہا جاتا ہے۔ 17ویں صدی میں انہیں لادینی تعلیمات کا مطالعہ کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ایک متنازع شخصیت قرار دے دیا گیا تھا۔ انہوں نے 1651 میں عورتوں کی تعلیم کے حق کا دفاع کیا اور یہ نعرہ بلند کیا، ایک عورت رات کا کھانا پکاتے ہوئے بھی ایک بہترین نظریہ تشکیل دے سکتی ہے۔ بعد میں سورخوانا قوم کی ایک نمائندہ خاتون کہلائی۔ ان کی تصویر میکسیکو کی کرنسی پر آج بھی موجود ہے۔ آج تعلیم کی ہر سطح پر صنفی مساوات کے حصول میں خاصی ترقی ہوئی ہے، لیکن اقوام متحدہ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ترقی پذیر خطوں میں آج بھی تفاوت باقی ہے۔ مثال کے طور پر افریقہ سہارا میں ہر 100 لڑکوں کے مقابلے میں 70 لڑکیاں تیسرے درجے کی تعلیم میں داخل ہوتی ہیں۔ روسی سماجی کارکن اینا پلوسپاوا اپنے دور کی نامور سماجی کارکن اور روسی انسان دوست خاتون تھی۔ اس کو اس بات پر یقین تھا کہ غریبوں کو نقد رقم کے وظائف فراہم کرنے کے بجائے انہیں تعلیم اور ہنر مند بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے 1660 میں ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی جو غریب عورتوں کو مناسب روزگار فراہم کرتی تھی۔ غربت آج کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جو سب سے زیادہ عورتوں کی صحت، روزگار اور ان کے تحفظ کو متاثر کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق آج 836 لاکھ افراد انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے ان الزامات کے بعد کہ شام میں القاعدہ کی شاخ سمیت انتہا پسند گروپوں سے قطر چشم پوشی کرتا رہا ہے یا ان کی مدد کرتا رہا ہے، حال ہی میں اپنے تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ یہ صورتحال امریکہ، علاقے اور بہت سے لوگوں کے لیے جو براہ راست متاثر ہوئے ہیں، پریشانی کا باعث ہے۔ مسٹر ٹیلرسن نے کہا کہ جبکہ ہم دہشت گردوں کے لیے فوجی، مالی اور نظریاتی مدد کو روکنے کی خاطر وسائل کو یکجا کر رہے ہیں، ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ عرب دنیا میں وسیع تر سیاسی اظہار کی جانب پیش قدمی دیکھنے میں آئے گی۔ خلیج کی تعاون کی کونسل رکن ملکوں کو اس بات کا موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ آپس میں کھل کر مکالمہ کریں۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ فریقین کی جانب سے علاقے میں معاملات کو مزید خراب نہیں ہونے دیا جانا چاہیے، ہم قطر سے یہی کہیں گے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی تشویش پر توجہ دے۔ قطر کی اس بارے میں تاریخ موجود ہے کہ اس نے ایسے گروپوں کی حمایت کی ہے جنہوں نے سیاسی اظہار کے دائرہ کار سے تجاوز کیا ہے اور سرگرم کارروائیوں سے تشدد کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ قطر کے امیر نے اپنے ملک سے دہشت گردوں کے لیے مالی امداد کو روکنے اور ان عناصر کو بھگانے میں پیش رفت کی ہے، لیکن ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مزید کارروائی کریں اور زیادہ تیزی سے کریں۔ امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر سے کہے گا کہ وہ قطر کے خلاف ناکہ بندی میں نرمی کریں۔ خوراک کی پہلے ہی کمی ہے اور اس پر فوری توجہ دی جانی چاہیے۔ ناکہ بندی سے علاقے میں امریکی اور دوسری بین الاقوامی تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں، اور اس سے قطر کے لوگوں کو اور ان لوگوں کے لیے جن کے ذریعے معاش کا انحصار قطر کے ساتھ تجارت پر ہوتا ہے، مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ امریکہ اس مسئلے کو پرامن طور پر حل کرنے اور دہشت گردی کے لیے ہر قسم کی حمایت، یعنی فوجی، مالی، اخلاقی یا نظریاتی مدد کو ختم کرنے کی جانب پیش رفت کی حمایت کرتا ہے۔ تشدد اور دہشت گردی کے خلاف دنیا کے سامنے اپنے عزم کے اظہار کے لیے خلیج کی تعاون کی کونسل کو متحد اور مزید مضبوط ہونا لازم ہے۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ یہ ممالک صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے فوری اقدامات کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی شکایات کو دور کرنے کے لیے نیک نیتی سے کوششیں کریں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر، میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جبکہ اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ سنا جا سکتا ہے اس لنک پر facebook.com/voaurdu۔ سننا نہ بھولیے ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے مدثرہ منظر, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر آڈیس ریگس. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اگلے نیوز شو تک کے لیے. اللہ حافظ.